الرحمن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله عليه وسلم عزیزان محترم دین مبین اسلام نے انسان کے کمال و اخلاق کو آراستہ کرنے کے لیے سجانے کے لیے اپنی تعلیمات میں بہترین لال و گوہر رکھے. اگر انسان تعلیمات کے ان لال و جواہرات سے آراستہ ہو جائے تو وہ نہ صرف انسان ایک کامل کہلائے بلکہ اس سے بالا و برتر اس کے لیے سوچا جا سکتا ہے. کیونکہ انسانیت جب ترقی کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ انسان نہیں فرشتہ ہے, اور جب یہ انسانیت اپنے معیار بشر سے گر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہی حیوان. انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتا ہے. واقعی کربلا نے ہمیں بہت سے درس دیے, جن میں سے کچھ درس ایسے ہیں کہ جو کرامت بشر اور کرامت اور شرف انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ تمام درس زندگی سرچشمہ ہے ہدایت کا اور انسان کو اس کے کمال کی منزل پہ پہنچانے کا. اس کائنات میں ہر چیز اپنے کمال کی طرف ترقی کر رہی ہے, کمال کی طرف بڑھ رہی ہے. بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ بیج سے پودا بنے اور پودے سے درخت بنے, درخت کے بعد پھل دے اور پھول دے. خداوند عالم نے ایک چھوٹے سے تخم میں, ایک چھوٹے سے بیج میں ہزاروں قسم کے ذائقے اور رنگ و بو کو رکھا. اگر وہ بیج اپنی معرفت کو حاصل نہ کرتا, وہ کمال جو اللہ نے اس کو دیا تھا, جو صلاحیتیں اس کے اندر عطا کی تھی, اگر وہ اپنی کوشش اور اپنی سائے کے ذریعے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح استعمال کے ذریعے آگے نہ بڑھتا, تو کیا وہ بیج زمین پہ پڑے پڑے تناور درخت بن سکتا تھا؟ وہ پروردگار عالم اس کی ذات بہت ہی بالا و برتر ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو, ان کو کمال عطا کیا. بیج کو جب کمال عطا ہوا تو وہ کمال حاصل کر کے درخت بن گیا اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے لگا, اور اس کے بڑے ہونے میں بھی اس کے سخا کو, اس کے فائدے کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا. مثلا ہندوستان کے ہندی زبان شاعر کہتے ہیں کہ بڑا بھیا تو کیا بھیا, جیسے پیڑ کھجور, پنچھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتی دور. کہ ایسا بڑے ہونے کا کیا فائدہ, بڑا بھیا تو کیا بھیا جیسے پیڑ کھجور, کہ جیسے کھجور کا پیڑ اور پنچھی کو چھایا نہیں, کسی کو چھایا بھی نہیں ملے, اس کی سایہ بھی نہیں ملے, اور پھل لاگے اتی دور, اور پھل بھی لگے تو بہت دور. بہرحال اس کا اپنا کمال ہے, क्योंकि अरब में ऊंट हुआ करते थे और ऊंट बड़े लंबे लंबे होते हैं, अगर वो भी छोटा सा होता तो ऊंट तो खा पी के बराबर कर देते। तो जहां की फसल है, जहां का एतबार है, जहां की, तो अल्लाह ने उसी जमीन से उन रंगो बू को रखा, बस जरूरत है इंसान के कोशिश करने की ताकि वो अपने कमाल को पहुंचे। और हैवान का भी अपना एक कमाल है, हैवान भी बचपने से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े के होने के बाद वो शुजात, किसी हैवान से शुजात मखसूस है, किसी हैवान से ताकत मखसूस है, किसी हैवान से देखने की सलाहियत मखसूस है, किसी हैवान से सुनने की सलाहियत मखसूस है, और ये तमाम के तमाम कमालात अल्लाह ने उनको अता किए। व्हेल मछली जो है इसको डबल माइंड दिया, इसका डबल डोयल इंजन है, ये आंखों से सोती है, सोते तो हम भी आंखों से, लेकिन ये एक आंख बंद करती है तो इसका एक दिमाग का हिस्सा सो जाता है और दूसरी आंख बंद करती है तो दूसरा सो जाता है। इसको अपनी सलाहियत दी, क्योंकि इतना बड़ा हैवान है, जब बड़ा होता है तो दुश्मन भी बड़े होते हैं, दुश्मन भी ज्यादा होते हैं जब कोई बड़ा होता है, कमाल पे होता है। कमाल की एक सिफत यह है कि उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं लोग। स्किल्स की, हुनर की और कमाल की और शरफ की डेफिनेशन है कि जितने लोग उसके मुखालिफ खड़े हो जाएं तो समझ लेना ये कमाल की तरफ पहुंच रहा है। और जितने भी दुनिया में आपको हसद करने वाले मिलेंगे वो होंगे कि जो अपने आप को कमाल की मंजिल पे नहीं पहुंचा सकते, जो कमाल हासिल नहीं कर सकते वो हसद करेंगे। और हसद भी मुख्तलिफ किस्म से होगा। आपने कहा कि साहब मेरे भाई का बच्चा जो है वो 96% लेकर आया है। अब आप जिसके दरमियान वो बात कह रहे हैं, अगर उसका बच्चा नहीं लाया 96, तो कहा हमारा पड़ोसी का बच्चा भी 98% लाया है। तो पड़ोसी कहां बीच में आ गया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है कि किसी मोमिन को कि वो अपने भाई के बच्चे का कमाल पेश करें। हसद कहे, अरब में हसद की बड़ी दास्तानें मिलती। अरब में एक शख्स था बहुत ज्यादा कमाल से चिढ़ता था, उसके भाई ने एक तरक्की कर ली, तिजारत में फायदा हुआ, छोटे से बड़ा बन गया। अब चूंकि इसने घर से निकला नहीं, कोशिश नहीं की, तिजारत में कैसे हासिल करता फायदा, तो अब बड़ा गुस्से हुआ कि इसको किस तरह से जलील और रुसवा करूं। तो अपने गुलाम से कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरी गर्दन काट के इसके घर पर डाल आओ। कहा फिर इससे क्या होगा। कहा इससे पूरी बस्ती में रुसवा हो जाएगा कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। कहा क्यों। कहा कि इसको बड़ा कमाल की मंजिल पर पहुंच रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है, मैं इसकी सारी तरक्की 2 मिनट में निकाल दूंगा, तुम मेरी गर्दन काट के। गुलाम ने कहा तुम्हें हक है मरने का। कि जो इंसान हसद की इस मंजिल पर पहुंच जाए कि कह रहा है कि मेरी गर्दन काट के उसके घर पर डाली आओ, ताकि लोग उसको जब देखें कि भाई का कत्ल कर दिया तो जलील रुसवा। तो उसने कहा कि भाई वो तो बात की बात है, मुझे कहां डाल के आनी है, लेकिन हसद करने वाले का नतीजा ये। तो कमाल के शरायत ये हैं कि इंसान जब अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पर अमल करता है, गामजन रहता है, तो इंसान कमाल की मंजिल पर पहुंचता है। अगर इंसान उन सलाहियतों का इस्तेमाल ना करे तो अल्लाह ने तो सबको दी है सलाहियत। ऑक्सीजन सबको बराबर मिलती है, पानी सबको बराबर मिलता है, लाइट सबको बराबर मिलती है, जो भी आसमानी रोशनी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के पास कैसे बहुत से लोग जो हैं आते हैं, भाई सब बराबर है लेकिन मुख्तलिफ मर्ज क्यों हैं। तो सारे नेगेटिव थिंकिंग्स के हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकल मामला है। बहरहाल इंसान अगर अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करे तो उसके लिए 100% श्योरिटी है कि वो कमाल की मंजिल पर पहुंचेगा। और अगर वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाया तो उसका अज्र अल्लाह के नजदीक महफूज है। हैवान को कमाल की मंजिल दी, वो बड़ा होता है, बहरा जो भी उसके कमालात बयान किए। इसी तरह से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने के बावजूद अल्लाह ने उसको कमाल की मंजिलों पे पहुंचाने के लिए बहुत से रास्ते सिखाए। सच बोलने का, हक बात का, हक का पैरोकार होने का, वादे की वफा करने का, साहिब ईमान होने का, बहुत से अखलाक के नायाब गवाहिर से उसको आरास्ता किए ताकि वो इंसान इंसान कामिल बन सके। اب ہم کیا کرتے ہیں؟ شہید متحری بہت اچھی بات کہتے ہیں, انسان کامل, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اس کا سر بڑا نہ ہو اور جسم بڑا ہو, باڈی اپنے حساب سے بڑھ رہی ہے لیکن سر بڑا نہ ہو, تو ڈاکٹرز یا لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب نارمل ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے, یعنی نارمل سے ہٹ کے ہے یہ تھوڑا سا. کسی کے ہاتھ بڑے ہوں اور پیر بڑے نہ ہوں, یا پیر بڑے ہوتے جائیں جسم بڑا نہ ہو, تو وہ عجیب و غریب مخلوق نظر آئے گی. تو انسان جسمانی طور پہ اس کے ترقی کو, اس کے کمال کو, اس کے بڑھنے کو, اس کے گروتھ کو دیکھ کر کہ اگر کوئی حصہ زیادہ بڑھ جائے اعتدال سے زیادہ, عدالت سے خارج ہو جائے اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے, جو اس کو بڑھنے کا رائٹ ہے اس سے زیادہ ہو جائے, تو انسان عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے. لیکن انسان اپنے ایمان کے بارے میں یہ نہیں سوچتا, اپنے عقیدے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ انسان کا جتنا عقیدہ بڑھنا چاہیے اتنا ہی عمل بھی بڑھنا چاہیے, جتنا عمل بڑھنا چاہیے اس کا اتنا عقیدہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ انسان ایمان کی منزلوں میں بھی اب نارمل نظر نہ آئے. انسان ایبنارمل نظر نہ آئے, اس کا عقیدہ بھی ایسا ہو کہ اللہ کی, اسلام پر اگر دین پر ایمان لایا ہے, اس کو تسلیم کیا ہے, تو پھر اس کی تعلیمات کو بھی, اور اس کی تعلیمات کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرے, اور اگر عمل کیا ہے تو اس کی محافظت بھی کرے. انسان پڑھتا ہے, پڑھ کے کماتا ہے, اب کمانے کے بعد وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کا حساب کتاب رکھتا ہے کہ میں نے یہ جو مال کمایا ہے اس میں کتنا کس چیز میں صرف ہوا, اپنی ڈائری مینٹین کرتا ہے, کیلنڈر مینٹین کرتا ہے, پروگرام اپنا. تو اللہ اس حضرت انسان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین پروگرام کے ساتھ بنایا ہے. اب اگر انسان آؤٹ آف پروگرام ہو جائے تو پھر اس میں دوش اللہ کا نہیں ہے, وہ دوش اس کی خود سستی کا ہے, وہ خود اس کی دین سے دوری کا ہے, اپنی صلاحیت پر عمل کرنے کا ہے, نہیں عمل نہیں کرنے کا ہے. تو انسان اپنے آپ کو چاہے تو علیہ السلام کہلوا لے, اور انسان چاہے تو اپنے آپ کو لعنت اللہ علیہ کہلوائے. یہی تو انسان ہے. بازار میں خوشیاں نہیں ملتی ہیں, بازار میں غم نہیں ملتے ہیں, ہمارے اندرونی حالات کسی چیز کے ذریعے کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کبھی غم کا اظہار کرتے ہیں. اگر کوئی بازار میں جائیں کہ بھائی 2 پاؤنڈ خوشی خرید لاؤ, تو کسی دکان پہ آپ کو خوشی نہیں ملے گی کہ صاحب غم خرید لاؤ, غم بھی بازار میں ملنے والا نہیں ہے. یہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے ہم انسان اپنے اندرونی حالات کا اظہار کرتے ہیں. تو انسان کو اعتدال میں ہونا چاہیے کہ جس کے لیے اللہ نے خوش ہونے کے لیے کہا ہے اس موقع پہ خوش ہونا چاہیے, جس کے لیے غمزدہ ہونے کے لیے چاہے انسان کو غم کرنا چاہیے. تو انسان کو اپنی کرامات, اپنی شرافت, اپنے تمام کے تمام وجود کے ذریعے اپنے آپ کو ترقی پہ پہنچانا چاہیے, تاکہ وہ انسان انسان کامل کہلا سکے, اور اس کی رفتار, اس کی گفتار, اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا. الحمدللہ ہمیں ہمارے ائمہ نے بہت کچھ دیا ہے, وہ ہمارے حالات کو بہتر انداز میں جانتے ہیں, کہ لیکن ہم ان کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہماری ہدایت فرمائیں, اور اب اگر انسان ہدایت پانا ہی نہیں چاہے تو وہ اور بات ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کس امور میں, شاید وہ قرآن شریف میں ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں پڑھانے میں, دین کی تعلیمات میں ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں, دنیاوی امور میں وہ ہماری مدد کیسے کرتے ہیں, مولا کو کیا معلوم بزنس ٹرمز کیا ہوتی ہیں, مولا کو کیا معلوم کہ صاحب ایجوکیشن سسٹم کیا ہوتا ہے. ارے کون مکہ کے مالک ہیں, ان کو سب معلوم ہے کہ ہم پہ کیا بیت رہی, اگر یہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک شخص جو تھا جوہری تھا, جواہرات کا کام کرتا تھا, ہیرے تراشتا تھا. اس کے پاس ایک ہیرا تراشنے کے لیے آیا, اور آنے کے بعد لیکن وہ ہیرے کو تراشتا تھا لیکن عقیدے کا بڑا خراب, دشمن مولا, فرزند رسول کیا ہے, وہ بھی ہماری طرح ہیں, یہ ہے وہ ہے, 50 قسم کے قضی اپنے ذہن میں بنائے اور اپنی زندگی گزارتا تھا، ہنر کا مالک تھا بہرحال، لیکن اس کی زوجہ مولا کی چاہنے والی تھی. اس کے پاس ایک دن ایک امیر نے ایک ہیرا دیا کہ اس کو تراش دو، اس کی میں اچھی مزدوری تمہیں دوں گا. جب اس کو وہ تراش رہا تھا تو تراشتے تراشتے وہ اس ہیرے کو گرمی ہوئی، کیا ہوا، اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا. دو ٹکڑے ہو گیا تو اب یہ پریشان کہ اتنا قیمتی ہیرا مجھ سے ٹوٹ گیا، اگر میں اس کو بیچ دوں گا تو بھی میں اپنی سامان زندگی کو بیچ دوں، اس کے باوجود اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. بڑا پریشان زوجہ نے کہا کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہا کہ میری پریشانی ایسی ہے کہ بس اب ہم فٹ پاتھ پہ آنے والے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے والے ہیں، یہ تمام آسائشیں ختم ہونے والی ہیں، ہمارا سامان زندگی بکنے والا ہے اور اب ہم بالکل برباد ہو گئے. کہا ہوا کیا؟ کہا مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا. میرے پاس یہ ہیرا آیا تھا تراشنے کے لیے، بڑی اچھی قیمت اس کی ملنے والی تھی، ناگہانی کیا ہوا کہ یہ دو ٹکڑوں میں وہ ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. اس کی زوجہ نے کہا کہ دیکھو میں دو اور دو چار کی جانتی ہوں، آپ فرزند رسول سے اپنی مشکل کو کہیے، وہ آپ کا مسئلہ حل کریں. کہا کہ فرزند رسول میری اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے، وہ کیا جانے تجارت کو، وہ کیا جانے اس کاروبار کو، وہ کیا جانے ہیرے جواہرات کو، ان کا کام نماز پڑھانا ہے، لوگوں کو تعلیمات دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. چاہنے والی نے کہا دیکھو وہ کون و مکا کے مالک ہیں، وہ تمہارے سب حالات کو جانتے ہیں اور وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. اس نے کہا کہ اس میں میری مدد نہیں کر سکتے. کہا وہ تمہارا دل چاہے جو کرو، بقیہ میں نے ایک راستہ بتا دیا، اب مرتا کیا نہ کرتا. جب دیکھا کہ میرا نقصان کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں تو پہنچا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد، اور آ کے کہ خاموش بیٹھ گیا، چونکہ اب روز کا تو اس کو معلوم نہیں تھا کیا ہوتا ہے، مسئلے کیسے پوچھے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے. خاموشی سے بیٹھ گیا کہ اگر لوگوں کے سامنے اطلاع دوں گا، اس مسئلے کو پوچھوں گا تو لوگ بجائے مدد کرنے کے ابھی اس امیر کو یہ اطلاع دے دیں گے کہ تمہارا ہیرا ٹوٹ گیا ہے، اس سے نقصان ہو گیا ہے، وہ کل کا آتا آج آ جائے گا اور میرے پہ جو مصیبت کل آنی ہے وہ آج آ جائے گی. لہٰذا خاموشی سے بیٹھ گیا. امام اس کی طرف دیکھے اور مسکرائے اور کہا کہ جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہے، صبح تمہیں خوشخبری ملے گی. اس نے کہا کہ نہ میری بات کو سنا اور نہ کچھ کہا اور مسکرا اور رہے میری مصیبتوں پہ، اور اس کے علاوہ کہہ رہے تمہیں خوشخبری ملے گی، میری تو بدبختی ہو گئی، خوشخبری کہاں سے ملنے والی ہے. بہرحال وہاں سے ناراض ہوا اور چلا آیا. زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، وہاں تو لوگ اپنے مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، فرزند رسول نے مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے جاؤ تمہیں کل خوشخبری ملے گی. کہا سچ بتاؤ کیا میرے مولا نے تمہیں یہ کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں یہی کہا ہے. کہا تو بس اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو جا، تمہیں کل خوشخبری ملے گی. کہا کہ اس میں قیمت تو جانے والی ہے، جو اجرت ملنے والی تھی وہ تو ختم ہو گئی اور تم خوشخبری کی باتیں کر رہی ہو. کس طرح کی خوشخبری ہو سکتی ہے جبکہ مجھ سے بڑا نقصان ہوا ہے؟ کہا کہ یہ کون و مکا کے مالک ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، لہذا اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ. زوجہ اپنے مولا کے اس حکم کو سن کے آرام سے سو گئی، لیکن وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو کیا دے گا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب اس کی جان نکلی. کہا کون؟ کہا کہ میں اس امیر کا غلام ہوں جس نے تمہیں ہیرا دیا تھا. اب اس کی اور جان نکلی کہ کیا ہوا، امیر نے کیا بھیجا ہے، غلام کے ذریعے ہیرا منگایا ہے، کہا کیا بات ہے. کہا کہ مجھے تو رات کو ہی آپ کی خدمت میں آنا تھا، لیکن مجھے دیر ہو گئی کسی وجہ سے، لہٰذا میں اول وقت آ گیا ہوں تاکہ تمہیں اطلاع دے دوں. کہا کس بات کی اطلاع اور کس بات کی دیر ہو گئی؟ کہا کہ میرے امیر نے رات کو دوسری شادی کر لی ہے، اب ایک بیوی کو ہیرا دیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہنر ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر دو تاکہ میں دونوں بیویوں کو دیکھے کامیاب زندگی گزار سکوں. صلوات پڑھے محمد والا. امیر کو نقصان کہا ہوا، اس کو تو بیوی اور مل گئی. جب کوئی فرزند رسول کے لیے وسیلہ بنتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ امیر وسیلہ بناتا خیر کا، خوشخبری کا. تو بہرحال کہا کہ میرے امیر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ دونوں بیویوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس ہیرے کے کوئی دو مناسب ٹکڑے کر دو تاکہ دونوں بیویوں کو ہار بنوا سکے، لہٰذا اس کی اجرت آپ کو ڈبل دی جائے گی. بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ رونے لگا اور روتے روتے فرزند رسول کی خدمت میں پہنچا. اے کون و مکا کے مالک کے فرزند، اے کائنات کے سب سے بڑے ہدایت کرنے والے، آپ پر میرا سلام ہو. میں ابھی تک خواب غفلت میں تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ صرف آپ نماز روزے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ ہمارے تمام پچھلے اور آنے والے وقت کی خبر آپ رکھتے ہیں. عزیز و، یہ ہمارے امام ہیں، جو ہمارے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. تلاش ان کی یہ رہتی ہے کہ جس طریقہ سے رہے ہماری اولاد, ہماری بچے, ہمارے چاہنے والے, ہمارے مومنین خوش و خرم رہے. اگر ہم آج کسی مصیبت میں ہیں تو وہ اس کی مصیبت کی وجہ ہم بنتے ہیں, ہم مس ٹائمنگ ہو گئے, ہم کبھی کبھی مس ٹائم ہو جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے حالات کو بہتر کرے, اپنی اس زندگی کو بہترین انداز میں سکھائے. عزیز و جہاں انسان کے اخلاق میں اللہ نے انسان کو اخلاق کا باغ دیا ہے, اخلاق سے آراستہ کیا ہے, اس اخلاق کے باغ کا ایک پھول کا نام ہے وفا. اس کا نام ہے وفا. اس وفا کو پروردگار عالم نے ہمیشہ دوست رکھا. وعدے کی وفا, اس کو پروردگار عالم نے, قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے, کہتے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, کہ اپنے وعدوں کی وفا کرو, کیونکہ اللہ وعدے کے بعد اگر وفا, وعدے کے بعد وفا نہ ہو تو اس کا سوال کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور وہ بھی بھول گیا, میں بھی بھول گیا. اللہ کے یہاں کوئی فراموشی نہیں ہے. انسان کو اپنے وعدے کی وفا کرنی چاہیے, اور انسان اسی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانی خصائل کے سب سے بہترین خصائل میں سے وفا کو مانا ہے, اور امام فرماتے ہیں کہ جو وفا ہے اشرف الخلائق الوفا, اشرف الخلائق الوفا. انسان کو خلق میں جو اشرف شرفیاب کرتی ہے وہ اس کی وعدے کی وفا ہے. اور وعدے کی وفا یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا تو اس کو وفا کرو, نہیں. اس کے لیے اگر انسانیت کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس کی وفا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور انسان کے اعمال کی دلائل میں سے بھی, ایمان کے دلائل میں سے بھی کہا فرمایا ہے کہ من الدلائل الایمان الوفا بالعہد, اپنے وفا کی, اپنے عہد کی وفا کرنا جو ہے ایمان کے دلائل میں سے ایک دلیل. تو یہ وفا جو ہے اس کہتے کسے ہیں, اپنے کیے گئے وعدے کو وفا کرنا, یعنی کیے ہوئے پرامس کو پورا کرنا. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا, اس کی اگر آپ نے وفا کی تو پروردگار عالم اس کے نتیجے میں آپ کے لیے حسنات لکھتا ہے, اور حسنات اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ انسان کو پریکٹیکلی فوری طور پہ پوری دنیا میں, آپ اپنے علاقے میں چلے جائیے, اگر آپ وعدے کی وفا کرتے ہیں تو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو, آپ کو اچھا مانیں گے, کہیں گے یہ انسان بڑا پرفیکٹ انسان ہے, یہ وعدے کی وفا کرتا ہے. لہذا انسان کی صداقت اور جوان مردی کا پتہ وفا دیتی ہے. انسان کی زبان سے انسان کے وعدے کی وفا کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ انسان دل میں جتنا ایمان رکھتا ہے اتنا عمل بھی کرتا ہے یا نہیں. تو عمل اور ایمان اور عقیدہ, ان تمام چیزوں کا جو ڈیکوریشن وہ ہے, وہ انسان کے وعدے کی وفا ہے. جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا. اور عزیز و, یہ بہترین خصلت ہے, اور اس کو ہر جامعے میں, ہر سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے, مانا گیا ہے, جانا گیا ہے, پہچانا گیا ہے. اور جو لوگ, اور آپ تو ماشاءاللہ جس ملک میں زندگی کر رہے ہیں یہاں پہ, تو اگر وعدے کی وفا پہ تو پورا ملک چل رہا ہے. یہاں پہ جو کریڈٹ خراب ہوتا ہے, انسان کا کریڈٹ کیا ہے, وعدے کی وفا تو ہے, اور کیا ہے. ہم شروع شروع میں آئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب شاید آپ بے وفا ہیں, آپ کا کریڈٹ صحیح نہیں ہے. نہ کوئی موبائل دینے کو تیار ہے, نہ کوئی ہمیں قسطوں پہ سامان دینے کو تیار ہے, تو کہہ رہے ہیں ان کا کریڈٹ خراب ہے. یعنی پتہ نہیں چلا کہ پتہ نہیں یہ وعدے کی وفا کریں گے یا نہیں. آپ نے جتنے وعدوں کی وفا, یعنی ٹائمنگز پہ, اپنے ٹائم پہ اس کی قسط دی, یعنی آپ نے اپنے وعدے کی وفا کی. اب کمپنی کو آپ پہ اعتبار ہوتا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے کمپنی بڑی ہوتی ہے اس کے وعدوں کی وفا. آج خطبے میں بھی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو یہ ڈالر ہے, کاغذ ہے, نوٹ ہے, ایک کاغذ ہی تو ہے اور کیا ہے. انسان پسینہ بہاتا اور اس کے بدلے میں ایک کاغذ لے کے گھر چلا آتا ہے. کیا ہے کہا مولوی صاحب یہ کاغذ نہیں ہے, اس کاغذ کے پیچھے کسی کا وعدہ ہے, کسی کا پرومس ہے. اس کاغذ کے پیچھے کسی کا پرومس ہے, یا کہ گورنمنٹ نے پرومس کیا ہے کہ اس کاغذ کو جہاں بھی دو گے آپ کا کام آئے گا. ہمارے انڈیا میں لکھا رہتا ہے کہ میں دھارک کو 100 روپیے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں, انڈیا کے نوٹ پہ لکھا رہتا ہے آئی پرومس ٹو بیریئر سم تھنگ سچ اینڈ سچ. بہرحال یہ لکھا ہوتا ہے, یہاں بھی لکھا ہوتا ہے. بہرحال تو کاغذ کیا, یہ نوٹ کیا ہے, ایک وعدہ ہے चेक बुक का चेक क्या है? कागज आज डोनेशन में देखा होगा, बहुत से लोगों ने कागज पे दो चार साइन कर दिए, क्या साहब हो रहे साहब इन्होंने डोनेशन दिया, क्यों? ये वादा है, कागज है। कहा नहीं, ये वादा है जो बैंक के थ्रू दिया जा रहा है कि इस कागज को हमारे पास लाओगे तो हम इसको कैश करेंगे। आप ट्रेवल करते हैं, जब जहाज का टिकट खरीदते हैं तो उस पर प्रॉमिस ही तो होता है कि ये आपका लगेज और आपका जो है जर्नी का ट्रेवल चेक है। कागज है, कागज के जरिए पैसे दे के कागज लेते हैं, यानी ये वफा है। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है उसकी वफा, उसकी गारंटी ज्यादा बढ़ती है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जितना वादे की वफा सही वक्त पे अंजाम देता है उसकी गारंटी के इम्कान बढ़ते जाते हैं, उसका क्रेडिट अच्छा होता जाता है, वो इंसान अच्छा कहलाता है। अब अजीजो, वादे भी कई तरह के होते हैं। कुछ वादे जो होते हैं लोन लेते टाइम होते हैं, कुछ वादे जो है अपने एजुकेशन के लिए होते हैं कि मैं इतने साल में इस एजुकेशन को पूरा कर लूंगा। अलग अलग तरह के वादे हैं। कुछ वादे अपने दोस्तों के दरमियान होते हैं, कुछ वादे जो है स्पोर्ट्स के दरमियान होते हैं, कुछ वादे जो है अपने रिश्तेदारों के दरमियान होते हैं, लेकिन कुछ वादे जो है अल्लाह से होते हैं और कुछ वादे अपने औलिया अल्लाह से होते हैं, कुछ वादे नबियों से होते थे और कुछ वादे इमामों से होते थे। तो इन सबका मेयार एक नहीं है। जैसा जैसे जात बढ़ती जाएगी उसका मेयार और मिलाग भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही उसके सवाब और उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे। इंसान ने अपने दोस्त से वादा किया तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया ये, लेकिन नहीं, उस वादे में और वो वादा जो आपने इमाम से किया गया वो बराबर है, वो बराबर नहीं। वो वादा जो आपने एक नबी से किया हुआ वो बराबर है, नहीं बराबर नहीं। वो वादा जो आपने अल्लाह से किया है क्या वो वादा बराबर है? कहा नहीं, अगर अल्लाह से आपने कोई वादा किया और उसकी वफा नहीं की तो फिर 3 दिन रोजे और रखो। एक साहब से कहा था कि रमजान के रोजे अगर कजा करोगे तो 1 के बदले में 60 रखने पड़ेंगे। कहा जैसे ये नहीं रख रहा हूं वैसे वो भी नहीं रखूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद क्या कर सकते हैं इस हजरत इंसान का, तो जिस तरह ये नहीं रख रहा हूं वैसे वो भी नहीं रखूंगा, क्या हो सकता है? 1 के 60 क्या होते हैं? बहरहाल इंसान जो है अल्लाह से अगर कसम खाए इसमें जलाला के जरिए और अपने वादे की वफा ना करे तो बहरहाल उस कसम को पूरा ना करे। लेकिन परवरदिगार आलम ने जो इंसान को इस दुनिया में रिस्क देने का वादा किया है वो अपने वादे पर पाबर जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान ने जैसे ही उसका नाम लेना बंद किया और अल्लाह ने उसके दहन को बंद कर दिया वो खा नहीं सकता। लेकिन ये और बात है कि इंसान समझता नहीं है कि इंसान की तौफीकात का छिनना भी उसके रिस्क का छिनना है। अगर कोई इंसान अच्छी बातों से दूर भाग रहा है तो अइम्मा फरमाते हैं ये बीमार है, इसका जायका खराब हो गया है। जैसे बीमार इंसान का अच्छा खाना भी बुरा लगता है, ऐसे बुरे इंसान को अच्छे अमाल भी बुरे लगते हैं, अच्छी बात भी बुरी लगती है। कहा इसका जायका खराब हो गया, ये बीमार है इंसान, इसका इलाज किया जाए। तो लिहाजा ये वादे की वफा जरूरी है। हमारे तमाम इमामों की जिंदगी अव्वल से लेकर आखिर तक देखा जाए तो वफा की बुनियाद पर है, अपने वादों की वफा इमामों ने अंजाम दी। करबला ने हमें जो दर्स दिया है वो दर्स वफा दिया है कि अगर किसी ने हुसैन से वादा कर लिया तो वादा करने वाले बहुत से थे, 20,000 तो खत आए थे। अजीजों, कूफे से 20,000 खत का आना मामूली बात नहीं। कूफा उस जमाने का जो था 4 मेट्रो सिटियों में से एक था, मक्का मदीना का शाम और कूफा। और कूफा ऐसा था जहां से पूरे अरब दुनिया का और अजम दुनिया का ट्रांजेक्शन होता था, तिजारत होती थी। और उस जमाने में 20,000 कमांडोज हमेशा कूफे में तैयार रहते थे। कूफा छावनी था जिसको सन 17 हिजरी में उमर इब्ने खत्ताब के जरिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत यह थी कि ऐसी जगह इस्लाम की फौज का कैंप लगाया जाए कि जिसके दरमियान मदीने यानी हिजाज और उनके दरमियान पानी ना हो। लिहाजा कूफा के पहले बसरा को बनाया गया था। बसरा में चूंकि बहुत सारे मच्छर थे और वहां पे उन्होंने फौजियों को रहना मुश्किल किया, तो कूफे के लोगों ने जो अगर 20,000 खत लिखे हैं तो 20,000 खत का मतलब मामूली बात नहीं है अजीजों। 20,000 खत का मतलब यह है कि यानी इस्लाम का सबसे बड़ा खित्ता, सबसे बड़ा हिस्सा इंसान इमाम से वफा की उम्मीद कर रहा है और इमाम को से अहद कर रहा है कि फर्जंद रसूल खेतियां तैयार हैं, सिर्फ आके काटना है। دلوں کے لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں بنی امیہ سے، صرف آپ کو آنا ہے اور ہماری سرداری قبول کرنی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنی ہے، دنیا و آخرت کی اصلاح کرنی ہے۔ امام نے جب ایک دو مومن کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو انسان مان لیتا ہے، وہ فرزند رسول ہے۔ 20,000 خطوں کے آنے پر اور جو آخری خط آیا ہے اس میں لکھا تھا کہ اگر فرزند رسول آپ تشریف نہیں لائے تو گویا ہم روز محشر آپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ کا دامن پکڑیں گے روز، اور آپ کے جد کے پاس لے جائیں گے کہ ہم مصیبت میں تھے لیکن آپ کے بیٹے نے، آپ کے فرزند نے، امام وقت نے ہماری مدد نہیں کی۔ اب امام کو آخری خط جو مل رہا ہے دھمکی بھرا لکھ رہا ہے، مل رہا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم ایسا کریں گے، روز محشر شکایت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وہ امام جو اپنی جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے، تو گویا اب لوگ کہتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے بے وفا تھے۔ بے شک ان کی بے وفائی حضرت امیر کو ستایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ستایا، اور لوگوں کا امکان اور احتمال یہی تھا کہ مولا یہ بے وفا لوگ ہیں، ان میں نہ جائیے۔ لیکن کوفے میں دو طرح کے لوگ تھے، یہ مشہور ہو گئے بے وفائی کے نام سے، لیکن ایک نہایت وفادار لوگوں کا حصہ تھا اور دوسرا حصہ نہایت بے وفا لوگوں کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان میں زیادہ سے تر لوگ کوفہ کے تھے، شہدائے کربلا میں زیادہ تر لوگ کوفے کے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ وفادار دونوں تھے، لیکن کچھ بنی امیہ کے وفادار تھے اور کچھ امام عالی مقام کے وفادار تھے۔ لیکن امام عالی مقام کے ان وفاداروں نے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ اب وفا کا اس سے بہترین نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، وفا کا اس سے بہترین نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ اگر مجھے یہ پتا چلا کہ کوئی حسین کی طرف جا رہا ہے تو میں اس کے خاندان کا قتل عام کر دوں گا، یعنی گویا وہ تنہا اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ اگر امام کی طرف آ رہے تھے تو اپنے پورے خاندان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اگر وہ پورے خاندان کی جان کے سودے کے بعد اپنے وعدے کی وفا میں پورے اترے تو ان کو وفادار کہتے ہیں۔ اپنے پورے خاندان کی جان کی قیمت پہ اگر حسین کے پاس آ گئے کہ فرزند رسول یہ جان تو کیا، اگر 70 مرتبہ ہمیں یہ جان لے کر دی جائے تو ہم واپ پر ہی قربان کر دیں گے، فرزند رسول روز محشر ہم ان میں سے نہیں ہوں گے کہ جو بھاگنے والوں میں قرار دیے جائیں گے، فرزند رسول آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو عزیز ہوئی وفا کا، اور ان تمام وفاداروں کی دنیا میں ایک وفا کا بے تاج بادشاہ بھی ہمیں ملتا ہے جس نے اپنے امام زمانہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو آخری وقت تک نبھایا۔ اس کی بنیاد ہی وفا پہ تھی، اس کی بنیاد ہی حقانیت اور سچائی پہ تھی، اور مدد اور یاری اور نصرت پہ تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اپنے بھائی عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ عقیل ایک عرصہ دراز ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے علی مرتضیٰ ہو کے اپنے رسول خدا کی حمایت کی، نصرت کی، اور ان کا مددگار رہا، ان کا سایہ بن کے رہا، میں چاہتا ہوں کہ حسن اور حسین ان کے فرزند ہیں، اللہ مجھے ایسا کوئی فرزند عطا کرے کہ جو میرے طرح حسن اور حسین کا سایہ بن کے رہے اور ان کے ساتھ وفاداری سے پیش آئے۔ جناب عقیل انصاب عرب کے بڑے ماہر ہیں، نابینا ہیں لیکن خاندانوں کو جانتے ہیں کہ کس خاندان کی کیا خصلت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھیا عقیل، میرے لیے کسی ایسی خاندان کی لڑکی تلاش کرو جو وفا میں مثل نہیں رہتی ہو، اپنی مثال نہ رکھتی ہو۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلاب جو ہے وہ بڑا وفا کا لیے مشہور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے سردار کی بیٹی سے میں آپ کا رشتہ لے کر جاؤں۔ مولا نے اجازت فرمائی، جناب عقیل چلے، اور چلنے کے بعد قبیلہ بنی کلاب کے سردار کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ارے بنی ہاشم کا چشم و چراغ آیا ہے، عقیل تشریف لائیے۔ اپنی جگہ کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا یہاں تشریف رکھیے، اور کہا کہ آپ نے کیسے زحمت گوارا فرمائی۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ کہا آپ نے کیا کہا عقیل، ایک مرتبہ دوبارہ کہے؟ کہا کہ علی مرتضیٰ کی خواہش یہ ہے کہ تمہاری بچی سے شادی کریں تاکہ اس وفادار خاندان اور بنی ہاشم کے نتیجے میں ایک ایسی اولاد ملے ان کو جو وفا کی بے مثل ہو، بے نظیر ہو. اس قبیلے کے سردار نے اندر جا کر اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی پہلے وضو کر، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر، تیرے نصیب کھل گئے کہ شہزادی کونین کے گھر سے تیرا رشتہ آیا ہے، علی مرتضیٰ تیرے رشتے کے لیے تیرا رشتہ آیا ہے، لہذا جناب فاطمہ بنت جناب فاطمہ کلابیہ کو جناب سردار نے اپنی بیٹی کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عقد میں دیا. جناب فاطمہ کلابیہ جب آئی ہیں تو آنے کے بعد استقبال کے لیے حسن اور حسین ہیں، زینب و کلثوم ہیں. جیسے ہی وارد خانہ ہوئی، چوکھٹ کو چوما، اے شہزادی میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں آپ کے بچوں کی، مجھے کبھی بھی ان کی ماں نہ سمجھنا. جیسے ہی وارد خانہ ہوئی، حسن و حسین نے آواز دیا، مادر گرامی آپ کو استقبال کہتے ہیں. زینب اولیاء مقام اور جناب کلثوم دوڑی اور گلے سے لگایا، مادر گرامی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آنے والی نے کہا کہ شہزادیوں، اے شہزادو، میں اس گھر میں تمہاری خدمت گزار بن کے آئی ہوں، کبھی مجھے ماں تصور نہ کرنا. اللہ اکبر. جو اپنے عہدے سے ہٹ کے اپنی بات کو پہچنوانا چاہتی ہے اور جو وعدہ دیا ہے کہ علی میں اس گھر میں کنیز حسن اور حسین بن کے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے جب اس خاتون کو خدمت مولا کے نتیجے میں، عزیزو جب میں مانگوں گا آپ مانگیں گے، تو ہماری اور آپ کی آرزوؤں کا ایک نتیجہ ہمارے علم اور ہماری رہن سہن کے حساب سے ہوتا ہے کہ انسان وہی مانگتا ہے جو اس کی خواہش ہو، اور ہمیشہ انسان اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے بس میں نہیں تھی. لیکن مولا کائنات اگر کسی آرزو کو کرے تو اللہ اکبر، وہ کیا آرزو ہوگی؟ حضرت امیر نے آرزو کی کہ خدایا مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جو وفا کا پیکر ہو، وفا کا بے تاج بادشاہ ہو، اور حسن اور حسین کی خدمت کر سکتا ہو. عزیزو، اس وفا کی بنیاد پر اللہ نے حضرت امیر کو جناب فاطمہ کلابیہ کے ذریعے، جو بعد میں ام البنین کہلائیں، یعنی وہ ماں جس کے بہت سے بچے ہوں، وہ ماں جس کے بہت سے بیٹے ہوں، ام البنین کہلائیں، بہت سے بچوں کی ماں کہلانے والی یہ ام البنین، جب اس کو اولاد ملی تو حسین ابن علی کی خدمت میں دے دی. چھوٹے شہزادے، یہ بچہ آپ کا غلام ہے، اور حسین نے بھی اسی محبت اور مہر کے ساتھ اس بچے کی پرورش کی. عزیز و جناب عباس کی فضیلت میں اتنا کہنا کافی ہے کہ اس مخلوق نے، اس ذات نے ایک زمانے میں تین معصوم گودوں میں آغوشوں پہ زندگی بسر کی، تین معصوم آغوشوں میں پرورش پائی. کبھی علی مرتضیٰ اپنی آغوش میں لیتے ہیں، کبھی حسن مجتبہ اپنی آغوش میں لیتے ہیں، کبھی امام حسین اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اور کبھی زینب و کلثوم اس بچے کو کھلاتی ہیں. ہاں عزیزو، یہ بچہ پروان چڑھ گیا، اور اس قدر پروان چڑھا کہ امیر المومنین نے اس کے شباب پر ناز کیا، اس کے شباب پر ناز کیا، اور یہ عرب کے بہادروں میں اس کا شمار ہونے لگا. بے تاج بادشاہ وفا کا، جو وعدہ کر لیا اس کی وفا کرنے میں پورا اپنی جان کی بازی لگا دینا. عزیزو، یہ ابو الفضل العباس جب تمام کے تمام زیور جنگ سے آراستہ ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے بازو بنا دیے گئے، تو جناب زینب اولیاء مقام نے بھی اپنے اس بھائی پر پورا پورا بھروسہ رکھا. جب آپ کو والی مدینہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد یزید کا پیغام سنانے کے لیے امام کو بلایا، تو شہزادی زینب نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، اے بھیا عباس، میرا باجایا اور والی مدینہ کے پاس جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے. شہزادی کیسی باتیں کرتی ہیں، ارے بنی ہاشم کے حلقے میں میں اپنے آقا کو لے کے جاؤں گا. جناب ابو الفضل العباس ساتھ ساتھ ہیں، فرزند رسول ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. امام فرماتے ہیں کہ ابو الفضل العباس، ابھی جانے کی ضرورت نہیں، میں تنہا جاتا ہوں، ہاں اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا آقا تمہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. بس جناب ابو الفضل العباس اپنے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ دیے، والی مدینہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، میرا آقا اندر جاتا ہے. اور جانے کے بعد ابن مرجانہ نے، مروان نے یہ چاہا کہ کہا کہ اے والی مدینہ،
ذرا ایسی گستاخی نہ کرنا کہ حسین یہاں سے زندہ چلا جائے اور حسین کو یہیں یا بیعت لے لو یا قتل کر دو. جیسے ہی امام نے اس بات کو سنا آپ نے فرمایا اے غلام, اے غلاموں کے غلاموں اور کنیزوں کی اولاد, تو آقا زادوں سے اس طرح گفتگو کرتا ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں یہ مدینہ ہے, میرے نانا کا مدینہ ہے. ابھی امام علی مقام کی آواز کا بلند ہونا تھا, ابل فضل العباس ارے تمام بنی ہاشموں کے ساتھ اپنے قبضہ قدرت میں شمشیر لے کر وارد دربار ہو گئے. اے والی مدینہ تیری کیا مجال جو فرزند رسول کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرے. عزیزو یہ حسین کا مدینہ ہے, یہاں پر عباس موجود ہے, علی اکبر موجود ہے, اونا محمد موجود ہیں, اور وہ بنی ہاشم کے شیر ہیں محمد حنفیہ موجود ہے. کس کی مجال جو شہزادی کے لال کو میلی نگاہ سے دیکھ لے. عزیزو عباس کو روکا, اے بھائی عباس تم ذخیرہ کربلا ہو, کربلا میں تمہاری شجاعت کے تیور دیکھنے ہیں. جب بھی جناب عباس اپنی کوئی شجاعت کا تیور دکھانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام قابو میں کرتے ہیں کہ بھیا تمہیں میرے بابا نے کربلا کے لیے ذخیرہ بنا کر بھیجا ہے. عزیزو ام البنین نے جب یہ سنا کہ میرا حسین کربلا کی جنب جا رہا ہے, میرا حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے, امام علی مقام کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے شہزادی کون ہے ان کے لخت جگر, اے حسین ابن علی میرا آپ پر سلام ہو. کہا آقا میری یہ غلام ہے, میری یہ بچے ہیں جو آپ کے غلام ہیں, ارے میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی, بلکہ ایک نہیں جناب ام البنین نے چار چار بیٹے حسین کے ہمراہ کر دیے. ام البنین نے اپنی آغوش کو خالی کر لیا, چاروں بیٹے حسین کے حوالے کر دیے, صرف ایک بچے کو اپنے پاس رکھا, ابو الفضل العباس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھا. اور اس کے بعد کہتی ہے شہزادو میرے لاڈلو ایسا نہ ہو کہ حسین پر کوئی آگے دکھائے اور تم پیچھے ہو جاؤ. اے میرے لخت جگر جہاں پر میرے شہزادی کا بچہ جائے کب پسینہ بہے وہاں تمہارا خون بہنا چاہیے. ہاں عزیزو یہ وفا کے پیکر کربلا میں حسین کے ہمراہ آ گئے اور حسین ابن علی نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے. عزیزو وہ وقت آتا گیا, ان کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں, ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں, ان کے وعدے کی وفا میں کوئی کمی نہیں. ایک مرتبہ جب ابو الفضل العباس رات کو تلائے پر پہرہ دے رہے تھے تو جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے عباس کل کے بارے میں تم نے کیا سوچا. ابو الفضل العباس نے ہرن کی کھال پہ ایک نقشہ بنایا اور بنانے کے بعد کہا کہ چچا حبیب ابن ظاہر ذرا میرے اس نقشے کو دیکھیے, آپ ذرا اس نقشے کو دیکھیے, ایک مرتبہ میں نے کل کے لیے جنگ کا نقشہ تیار کیا ہے. حبیب نے جیسے ہی نقشے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے, کہا کہ مجھے علی کا زمانہ آ گیا, اے علی کے لاڈلے ابو الفضل العباس اگر اس طرح سے ہم جنگ کرتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں جو شہزادے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی حسین ابن علی کے پاس ان کو لے کے آئے امام علی مقام نے فرمایا عباس اس نقشے پر عمل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں. عزیزو وہ وقت گزرا, شب عاشور عباس نے تمام تیاریاں کر لی. میرے آقا کل کی صبح نمودار ہونے دیجئے, آپ فرماتے تھے کہ میں کربلا کا ذخیرہ ہوں, اے اونا محمد تمہیں میمنہ میں ہونا ہوگا, اے علی الاکبر تمہیں میسرہ میں ہونا ہوگا, اے آپ اے حبیب ابن مظاہر آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور آپ عباس کی جنگ دیکھیں گے, کل میں اپنے بابا کی تمام آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہوں. عزیزو جو یہ جوان جو شجاع اور بہادر اپنے باپ کے وعدے کی وفا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی علی اکبر نے اذان دینا شروع کی, اذان صبح شروع کے بعد جیسے ہی نماز صبح شروع ہوئی نرغے آدھا کی جانب سے تیر کی بارش شروع ہوئی, کچھ چاہنے والوں نے حسین کے آگے کھڑے ہو کر نماز ولا پڑھی اور اپنے سینوں پر تیر کھاتے کھاتے امام کی نماز کو پورا کروایا. ایک کے بعد ایک لشکر حسین حسینی کا سپاہی جانے لگا اور جاب حق ہونے لگا. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس آگے بڑھے, اے آقا مجھے اجازت دے دیجئے, اب مجھ سے بچوں کی صدائے اعلی تش نہیں سنائی دے دی. اے آقا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ بچے اعلی تش کی آوازیں بلند کریں. آقا مجھے آپ نے اپنا علمدار بنایا ہے, آقا آپ نے مجھے اپنا سقہ بنایا ہے, آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. امام نے فرمایا, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, میرے فوج کے سپاہ سالار ہو, میری آرزو اور امیدیں ہو, اے بھیا تمہیں میں کس طرح سے جانے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں, آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا, لیکن کسی طرح سے ابو الفضل العباس کو اجازت نہیں ملتی. عزیز و غازی کا وفادار ہونا اس بات کی علامت ہے جب تک آقا کی اجازت نہ ہو جائے ارے قبضے شمشیر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے. ایک مرتبہ جناب فضا نے سنا کہ جناب ابو الفضل العباس پریشان ہیں, خدمت میں آئی شہزادے, ارے بچوں کا حال پیاس سے بڑا برا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عباس سقہ خانے میں گئے, ایک خیمہ ایسا تھا جہاں مشکے رکھ دیا کرتے تھے. اب جو سقہ خانے کو جا کر جناب عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا, بچے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھائے ارے زمین پر ان خشک مشک میں اپنے شکم کو رکھ کے سو رہے ہیں اور اپنی پیاس کا اظہار کہ کوئی دو قطرے پانی مل جائے. عباس سے یہ برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا, اے میری سکینہ کیا بات ہے, تم بچوں سے کیا بات کر رہی ہو؟ کہا, چچا جان, اے امو میں نے اپنے ان بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتی ہوں, وہ میرے وعدے کی وفا کریں گے, ہمارے پانی کا انتظام کریں گے, ہماری پیاس کا انتظام کریں گے. اے چچا ان بچوں کو پانی لا دیجئے, یہ بڑے پیاسے ہیں, میں نے ان سے وعدہ کیا ہے. کہا, اے سکینہ ذرا میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلو اور میری سفارش کرو. جناب سکینہ خدمت امام میں آئے, اے بابا بچے جا بحق ہوئے جاتے ہیں, بچوں کو پانی چاہیے, ذرا چچا کو پانی کے انتظام کی اجازت فراہم فرمائیے. بس امام نے ایک نیزہ ابو الفضل العباس کو دیا, اے بھیا عباس اس نیزے سے دشمن کو دور کر دینا اور یہ مشک سکینہ لو اور مہنہر سے پانی بھر کے لے آؤ, میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا. عزیزو یہ جری چلا, اتنا ہی کافی تھا کہ یہ جری میدان قتال میں آ جائے. ارے علی کے شیر کو دیکھ کر فوجیں بھاگنے لگی, دیکھتے دیکھتے فرات کا پہرا ہٹ گیا اور غازی کے لیے نہر فرات خالی ہو گئی. غازی نہر میں اترا, اپنے گھوڑے کو نہر میں لے جایا لے گیا, اے حسبِ با وفا تو پانی پی لے. گھوڑے نے منہ کو موڑ کے خیام کی طرف رخ کیا, آقا بچے پیاسے ہیں میں کس طرح پانی پی لوں؟ ابو الفضل العباس نے مشک سکینہ کو پانی میں ڈالا اور مشک کو پانی سے بھرنے کے بعد اپنی دوش پہ رکھ لیا. کہا, حسبِ با وفا بس عباس کا ہدف یہ ہے کہ کسی طرح سے سکائی پوری ہو جائے اور مجھے اپنے خیام حسینی کی طرف پہنچا دے. عزیزو ارے یہ فوجیں تھی, ایک مرتبہ حکم ملا اگر یہ مشک سکینہ حسین کے خیمے میں چلی گئی تو بیعت کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور ہماری جان خطرے میں آ جائے گی, لہٰذا کچھ بھی ہو یہ پانی خیام حسینی میں نہ جانے پائے. ایک مرتبہ تمام بکھری ہوئی فوجیں سمٹنے لگی, غازی نے اپنے آپ کو گھراؤ میں دیکھا, اپنے ابروؤں پر فوج کو روکنے والا غازی, ہاتھ میں صرف ایک نیزہ ہے جس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا, کس طرح سے اس مشک کو بچائے؟ اب عباس کی نگاہ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں, بس کسی طرح یہ مشک بہ جائے, مشک پہنچ جائے. غازی نے اپنے علم کو سنبھالا, مشک سکینہ کو اپنے سینے میں ڈال لیا, اپنے گلے میں ڈال کے سینے سے لگا لیا اور تیروں کی بوچھار سے گزرتا ہوا غازی شدت کے ساتھ چلا. ارے کسی شقی نے درخت پہ سے ایسا وار کیا کہ غازی غازی کا ایک شانہ قلم ہو گیا، علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا شانہ قلم ہو گیا، غازی نے دانتوں سے مشک تسمے کو دبایا، اے حسبِ با وفا مجھے خیام کی طرف لے چل۔ عزیزو کتنا سنگین ہے، کتنا گنا ہے، ایک مرتبہ کسی شقی نے ایسا وار کیا، آپ کے سر مبارک پہ گرز کا لگنا تھا، رزین پر سملا نہ گیا۔ ام البنین جب ام البنین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، کسی شقی نے وار کیا، ایک آنکھ میں تیر آ کر لگا، اب جو تیر کا آنا تھا غازی کو بے بس دیکھا، جس کے پاس تیر تھے تیروں کی بوچھار شروع ہوئی، کسی نے تلوار کا حملہ کیا، آواز دی علیکم من السلام۔ حسین نے جب علم کو لڑکھڑاتے دیکھا، اے علی اکبر الان ان قدر زہری، اے علی اکبر میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی مجھے پیری میں چھوڑ گیا، چلو بھیا کی دست رسی کے لیے ایک مرتبہ اپنے آپ کو نہر فرات پر پہنچایا، کیا دیکھا، ایک بھائی زمین پر پڑا ہوا ہے، ارے جسم پر ہاتھ نہیں، آنکھ میں تیر لگا ہے۔ ایک مرتبہ جب اپنے غازی کو اس حال میں دیکھا، تاریخ کہتی ہے حسین اس طرح سے روتے جس طرح کڑیل جوان کے لاشے پہ کوئی مار ہوئے۔ امام بیٹھ گئے، اپنے زانو پر عباس کا سر رکھا، اے میرے بھیا تھوڑی ہمت کرو، میں خیام میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا آقا بس اتنی جان باقی ہے، دو جملے آپ سے گفتگو کر لوں۔ کہا بھیا بولو۔ کہا آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے دیدار کیے تھے، جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ آقا ایک آنکھ میں خون پیوست ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، آقا میری ایک آنکھ کے خون کو صاف کر دیجئے۔ حسین نے اپنی قبا کی آستین سے غازی کی آنکھ کے خون کو صاف کیا، جزاکم ربکم خیر الجزا، اپنے آقا کے چہرے منور کے دیدار کیے۔ اے بدر کامل، اے ماہ کامل، اے شہزادی کونین کے لخت جگر، میرا آخری سلام، اے آقا ارے مجھے میرے ہاتھ کٹ گئے، میں آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکتا، اے آقا مجھ سے وعدہ کیجئے، کہ میرے سے دو وعدے کیجئے۔ کہا کیا عباس بیان کرو۔ کہا آقا ایک تو یہ کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، عباس جانتے ہیں کہ حسین صبح سے لاشے پہ لاشے اٹھا کر لائے ہیں، دوسرا اپنے وعدے کی وفا کے احساس کو۔ عباس فرماتے ہیں کہ میں سکینہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اور دوسرا یہ کہ آقا میں جانتا ہوں ان کوفے والوں اور شام والوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، اس کی لاش کو پائمال کرتے ہیں۔ آقا ان سے کہہ دینا اگر اس کا ارادہ یہ ہو تو میرے آقا کی جگہ میری لاش پر گھوڑے۔